الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ احسان اس آخری زمانے میں اس امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام پر فرمایا، اور اللہ نے دنیا میں علم کے دروازے ان پر کھول دیے، اور جب تک مسلمان تعلیم میں مصروف رہے اور علم نسل در نسل منتقل ہوتا رہا، اس وقت تک لوگ خیر اور خوبی کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے، اور جب مسلمانوں نے علم سے منہ موڑ لیا اور انہوں نے دوسری اقوام اور ان کی تہذیب کو اپنا لیا، تو پھر وہ نہ تو وہ تعلیم حاصل کر سکے جو ان کے آباء و اجداد نے چھوڑی تھی، اور نہ ہی اس تعلیم کو حاصل کر سکے جس قوم کی تہذیب انہوں نے اپنا لی تھی۔ قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ دنیا میں جب بھی اقوام ترقی کرتی ہیں اور تنزل پہ آتی ہیں، تو تنزل میں جو قومیں ہوتی ہیں وہ ترقی پسند اقوام کی ان چیزوں کو حاصل کرتی ہیں جو ان کے ہاں بھی بہت معیوب سمجھی جاتی ہیں۔ اب بھی یورپ، امریکہ اور دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو معیوب سمجھی جاتی ہیں اور شرفا ان میں ملوث نہیں ہوتے، لیکن اس کے مقابلے میں وہ لوگ ملوث ہو جاتے ہیں جو اپنے آپ کو دیندار اور شریف کہتے ہیں۔ تو جب تک مسلمانوں میں علم کا غلغلہ رہا اور ان لوگوں نے اللہ کے دین کا علم حاصل کیا اور اپنی دنیا بھی اسی کے ذریعے سے درست طریقے پر حاصل کرتے رہے، یا اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں تھیں جن کے ذریعے وہ علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ جیسے تجارت کرتے رہے، تو اللہ نے اس کائنات میں سب سے زیادہ بلند اور برتر مسلمانوں ہی کو رکھا۔ علم حاصل کرنے کا اتنا شوق تھا کہ آپ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت کو سنیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے اور جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ حاضری ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی والدہ آئیں۔ یہ لوگ مدینہ منورہ ہی کے تھے، تو انہوں نے اپنے بیٹے انس کو پیش کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول، میرا یہ بیٹا آپ کی خدمت کرتا رہے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو قبول فرما لیا، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ بڑی محبت کا تعلق تھا۔ بہت سے لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، مثلا کچھ لوگ ایسے تھے جو مدینہ طیبہ میں 2.5 میل سے ٹھنڈا پانی لاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے کے لیے۔ ایسے ہی ایک حبشی بہت اچھے جسم والا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر مالش کر دیتا تھا اور کمر دبا دیتا تھا۔ اسی طرح وہ لوگ بھی تھے جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لین دین کا حساب رہتا تھا، جیسے بلال رضی اللہ عنہ تھے، تو الغرض بہت سے لوگ آپ کی خدمت پر معمور تھے اور ان میں حسیدنا انس رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور انس رضی اللہ عنہ کو دیکھیے وہ کتنا اپنے پاس آنے والے لڑکوں کی قدر کرتے تھے جو تعلیم کے لیے ان کے پاس حاضر ہوتے تھے، کہ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے ساتھ ثابت بنانی اور یزید رقاشی رحمت اللہ علیہ بھی تشریف فرما تھے۔ ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ تو وہ آدمی ہیں جن کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا گیا، اور یزید رقاشی رحمت اللہ علیہ بھی بڑے پائے کے علماء اور اولیاء اللہ میں سے تھے۔ تو مالک بن دینار کہتے ہیں کہ ہم تینوں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس غرض سے کہ انس رضی اللہ عنہ آئیں تو ہم ان سے کچھ علم کی باتیں سنیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جب آئے تو انہوں نے کہا کہ ما اشبہکم باصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واہ واہ کیا بات ہے، تم تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے کتنے ملتے جلتے ہو۔ لانتم احب الی من عدت ولدی، اور دیکھو بچوں تم مجھے اپنے سگے بیٹوں میں سے کئی بیٹوں سے زیادہ عزیز ہو، سوائے اس کے کہ میرے بیٹے بھی اگر علم میں تمہارے برابر آ جائیں تو پھر وہ بھی مجھے عزیز ہوں، وہ بھی اتنے اچھے، اتنی خوبیوں والے، صحیح کردار والے، علم اور فضل میں تمہارے برابر آ جائیں تو وہ مجھے بھی اتنے اچھے لگنے لگے۔ انی لعدو لکم فی الاسحار، میرے بچوں میں سحری کے وقت، تہجد کے بعد تمہارے لیے دعائیں مانگتا ہوں۔ اتنی محبت تھی اپنے پاس آنے والوں سے کہ جو لوگ علم حاصل کرنے آتے تھے کہ فرمایا میں تمہارے لیے تہجد کے وقت اللہ سے دعا مانگتا ہوں۔ یہ حدیث، یہ طریقہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جو لوگ بھی علم حاصل کرنے آتے ہیں، جو لوگ تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں، جو لوگ تربیت حاصل کرنے آتے ہیں، تو پھر اس کے بعد جو اہل علم اور فضل ہیں ان کا یہ حق بنتا ہے کہ اپنے ان طلباء کے لیے اللہ سے تنہائی میں مانگے، اور وہ ان کے لیے دعا مانگتے رہیں، اس لیے کہ ان لوگوں نے گھر چھوڑا ہے، تعلیم کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کے لیے دعا مانگیں اور اللہ تعالی سے ان کے گناہوں کی بخشش کی اور ان کے علم کی برکت، اور پھر اس کے بعد یہ کہ یہ لوگ صحیح طرح اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں، ان چیزوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ تو اساتذہ کا اور اسی طرح مشائخ کا یہ طریقہ ہونا چاہیے جو اپنے پاس آنے والوں کے لیے اللہ سے مانگتے رہیں۔ اتنی بے نفسی سے مسلمان تعلیم دیتے تھے، اتنی بے نفسی سے پڑھاتے تھے کہ وہ اپنے شاگردوں سے کوئی چیز وصول نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے حماد بن سلمہ کے متعلق آیا ہے کہ محمد بن حجاج رحمت اللہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا اور وہ ہمارے ساتھ حدیث سننے کے لیے حماد بن سلمہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو حماد بن سلمہ رحمت اللہ علیہ اس کو ملے تو وہ آدمی ان سے پڑھتا رہا۔ پھر حماد بن سلمہ رحمت اللہ علیہ سے وہ رخصت ہوا اور چین چلا گیا۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ لوگ پہلی صدی ہجری میں چین سے تعلیم حاصل کرنے ان عربوں کے ہاں آیا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں جب وہ لوٹا تو چین سے ایک بہت خوبصورت کوئی تحفے میں چیز لایا، تو حماد رحمت اللہ علیہ جب پڑھانے کے لیے بیٹھے تو اس نے پیش کی، تو انہوں نے فرمایا کہ دونوں میں سے ایک کام کر لو، اگر بیٹے میں آپ سے یہ چیز قبول کر لوں تو میں اس کے بعد آپ کو حدیث نہیں سناؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اگر میں قبول نہ کروں تو پھر اس کے بعد حدیث سنا دوں گا، تعلیم حاصل ہو جائے گی۔ لڑکا سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ لا تقبلها، حضرت آپ اس کو قبول نہ کریں، رہنے دیں، وحدثنی، اور آپ مجھے تعلیم دے دیں، حدیث سنا دیں۔ حماد بن سلمہ رحمت اللہ علیہ کے سوانح میں یہ واقعہ آتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ علم کو بیچنے کے قائل نہیں تھے، وہ لوگ چاہتے تھے کہ علم مفت سکھایا جائے، جس طرح انہوں نے خود مفت حاصل کیا تھا اللہ کی رحمت اور مہربانی سے وہ چاہتے تھے کہ اس سلسلے کو جاری رکھیں اور آئندہ بھی جو ان کے شاگرد آئیں ان سے کچھ بھی اجرت حتیٰ کہ ہدیہ لینے سے بھی وہ بھاگتے تھے دور اور کہتے تھے کہ ہدیہ بھی ان کا قبول نہ کیا جائے بلکہ بچوں کو صرف اور صرف خالص علم اور تعلیم دی جائے. اور کبھی کبھی ایسے نالائق لوگ بھی آتے تھے جن کو پڑھانے کو جی نہیں چاہتا تھا، اور بہت سے ایسے بھی آتے تھے کہ جن کو پڑھانے کو جی چاہتا تھا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ مجھ سے یحییٰ ابن آدم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، یہ بھی اپنے زمانے کے بڑے مشائخ میں سے تھے، فرمانے لگے کہ کبھی کبھی کوئی ایسا پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے کہ اس کا آنا ناگوار گزرتا ہے. مطلب یہ تھا کہ وہ پڑھنے کے لیے نہیں آتا، شرارت کے لیے آتا ہے. وہ پڑھنے کے لیے نہیں آتا، وہ تعلیم کے نام پر جاسوسی کرنے کے لیے آتا ہے. وہ پڑھنے کے لیے نہیں آتا بلکہ محض اپنی شخصیت کا اظہار اور کبر کے لیے آتا ہے، تو لوگوں پر ظاہر کر سکے کہ میں اتنے بڑے مشائخ سے پڑھا ہوں. تو امام احمد رحمت اللہ نے کہا تم اس سے فرمانے لگے کہ پھر وہ جتنا پڑھنا مجھ سے چاہتا ہے، جو چیز سیکھنا چاہتا ہے، میں اسے فوری طور پہ سب کچھ بتا دیتا ہوں تاکہ وہ آئندہ میرے پاس نہ آئے. اور بعض طلبا میرے پڑھنے میرے پاس آتے ہیں اور مجھے ان سے بڑی محبت ہوتی ہے، تو میں انہیں کہتا ہوں کہ اچھا اتنا آج پڑھ لو، پھر کل آنا، باقی پھر پڑھا دیں گے. اور اس طرح وہ روزانہ آتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان بچوں کو پڑھاؤں اور ان بچوں کو صحیح معنی میں تعلیم دوں. یہ سب کچھ کیا ہے؟ علم کے ساتھ تعلق ہے. اور یہ کہ جو لوگ علم کے اہل نہیں ہیں ان لوگوں سے احتراز کیا جائے، اپنا اور ان کا دونوں کا وقت محفوظ کیا جائے، اور ایسے نہ ہو کہ انسان انہیں تعلیم دے دے اور پھر اس تعلیم کے نتیجے میں وہ دنیا میں شر کو پھیلائیں. تو یہ بھی خیال کرتے تھے. اور تعلیم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات اساتذہ میں آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، اساتذہ آپس میں ایک دوسرے کی برائی کرنے لگ جاتے ہیں. مسلمانوں میں اس معاملے میں بھی اتنی اظہار اور قربانی کا جذبہ تھا کہ عبداللہ ابن محمد وراق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو، ابھی کچھ دیر پہلے کہاں تھے؟ تو میں نے کہا ابو قرائب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں تھا. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی وہ جو کچھ بھی تعلیم دیں اسے ضرور لکھو، وہ بہت اچھے آدمی ہیں، شیخ بڑے صالح آدمی. تو ہمیں بڑا تعجب ہوا، پر ہم لڑکوں نے عرض کیا کہ حضرت وہ تو آپ کو بہت برا کہتے ہیں اور آپ کے متعلق عجیب و غریب باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں، ہمیں بھی روکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں کس طرح ان کے سامنے اپنی گواہی پیش کروں، میں کیسے ان کی زبان سے اور ان کے عیب لگانے سے اپنے آپ کو بچاؤں. اور میرے بچوں اصل حقیقت یہ ہے کہ میرے بارے میں اللہ تعالی نے انہیں امتحان میں ڈال دیا، وہ میرے ذریعے سے آزمائے جا رہے ہیں، لیکن تم ان کے پاس جاؤ اور جو کچھ وہ تعلیم دیتے ہیں اسے حاصل کرو. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دل اتنا وسیع تھا کہ وہ اپنے طلباء کو ان سے بھی علم حاصل کرنے سے نہیں روکتے تھے جو لوگ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو برا کہتے. اور یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے سکھائی ہے کہ ایک طرف اختلافات ہیں اور دوسری طرف تعلیم جیسی چیز کا نفع ہے، تو تم تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھ کے تعلیم ان سے حاصل کرو، حتیٰ کہ جان کو خطرے میں ڈال کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کو ترجیح دی. آپ سب جانتے ہیں کہ غزوہ بدر میں جب یہ کافر قیدی ہو کے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ فدیہ ادا نہیں کر سکتے تھے ان سے کہا کہ ہمارے بچوں کو تم پڑھا دو، اور جو شخص ہمارے 8 بچوں کو پڑھا دے گا یا 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے گا یہ اس کا فدیہ قبول کر لیا جائے گا، اور امتحان لینے کے بعد کہ بچے لکھ پڑ گئے ہیں اس آدمی کو واپس بھیج دیا جائے گا۔ آپ سوچیں کہ یہ وہ قیدی تھے جو گھر سے نکلے تھے مسلمانوں کو شہید کرنے کے لیے، اور یہ لڑے ہیں بدر میں، اور ان کی تلواروں سے ابھی بھی خون ٹپک رہا تھا جو مسلمانوں کو انہوں نے کچھ نقصان پہنچایا، کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم 7-8 کے قریب وہ بدر میں شہید ہو گئے تھے، اور لڑائی تو بہرحال لڑائی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلمان بچوں کو ان کے حوالے کر دیا۔ ڈر تو اس بات کا بھی تھا کہ ان میں سے کوئی قیدی ان بچوں کو قتل کر کے چلا جائے، ان بچوں کو مار کے چلا جائے۔ وہ سوچے کہ اتنے لوگ ہمارے 70 آدمی بدر میں مارے گئے اور ہم شکست کھا گئے، چلو آؤ آج مسلمانوں کے بچوں پہ ہاتھ صاف کر لیتے ہیں۔ یہ جتنی چیزیں ہم سوچ سکتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اچھے طریقے پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے تھے، سوچ سکتے تھے، مگر اس کے باوجود آپ نے رسک لیا اور اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بھیجا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہمارے اتنے بچوں کو پڑھنا سکھا دو تو تم آزاد ہو۔ تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اختلافات اپنے مقام پر قائم بھی رہیں تو بھی ہم تعلیم کے لیے اپنے اساتذہ کے معاذ اللہ کفر کو بھی برداشت کر لیں گے، لیکن جو ضروری تعلیم ان سے حاصل کرنی ہے ہم اس تعلیم کو ان سے حاصل کریں گے۔ تو یہ صاحب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کو برا کہتے تھے، آپ نے اس کا برا نہیں منایا، اور اپنے بچوں کو نصیحت کی شاگردوں کو کہ وہاں جاؤ اور شیخ سے لکھا کرو۔ لوگ آتے تھے اور لوگ اپنے مشائخ کے کردار کو دیکھتے تھے، اپنے اساتذہ کے کردار کو دیکھتے تھے، اور پھر وہ اس نتیجے پر پہنچتے تھے کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ جن پر احسان اور کرم اللہ نے فرمایا ہے وہ یہی لوگ ہیں، اور سب سے زیادہ خدا کے محبوب اور پیارے بندے یہی۔ امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ جن کی قبر اب بھی بیروت میں ہے، اور اپنے زمانے کے امام تھے، بہت بڑے مجتہد تھے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، یہ ایک ہی دور کے علماء امت میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کے زمانے میں ایک اور بزرگ تھے، بڑا علم اللہ نے انہیں دیا تھا، اور علم کے ساتھ ساتھ عبادت کا بھی بڑا شوق اللہ نے انہیں عنایت فرمایا تھا، اور ان کا نام تھا محیریز، ابن محیریز۔ تو امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ سارے علم و فضل کے باوجود لوگوں کو کہتے تھے کہ ہمارے زمانے میں اگر کسی آدمی کو تم دیکھو اور اس جیسی اپنی زندگی بنانا چاہو تو جو رول ماڈل تھا اس زمانے کا، اور جو فرمایا ہمارے زمانے میں سب سے اچھا آدمی ہے، ان میں ابن محیریز ہیں، تمہیں چاہیے کہ تم ان کے پیچھے چلو۔ ان اللہ لم یکن لیذل امتا فیہا فیہا ابن محیریز، اور اللہ تعالی یقیناً اس امت کو کبھی گمراہ نہیں کرے گا جب تک کہ اس میں ابن محیریز رحمت اللہ علیہ جیسے انسان ہوں گے۔ عبداللہ ابن محیریز اصل نام ان کا یہ تھا، تو ان کے متعلق امام زہبی رحمت اللہ علیہ نے اور بھی چیزیں لکھی ہیں، لیکن امام اوزائی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ جب تک امت میں ایسے افراد رہیں گے اللہ امت کو گمراہ نہیں کرے گا۔ کیا بات تھی، یہ لوگ بہت اعتدال کے ساتھ اور بہت محبت کے ساتھ اپنے علم کو عام کرنے والے تھے، فتنوں اور مصائب کا مقابلہ کرنے والے تھے، اور اسی طرح معاشرے میں جو خرابیاں آہستہ آہستہ ابھرتی ہوئی نظر آ رہی تھیں ان خرابیوں کو یہ لوگ روک دینے والے تھے، اتنے بلند کردار کے مالک تھے۔ صفان ابن سلیم رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ایسی لوگوں میں سے تھے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں کچھ کا اپنی رائے دی، اور انہوں نے فرمایا کہ اتنی برکت والا یہ آدمی ہے صفان ابن سلیم رحمت اللہ علیہ کہ ان کی گفتگو کرنے سے کچھ دیر ان کے پاس بیٹھو تو مریض صحت مند ہو جاتا ہے، اور فرماتے تھے کہ ان کا تذکرہ جب تم کرو گے تو اللہ تعالی قحط کو دور کر کے بارش نازل کر دے گا، یعنی ان کے ذکر پہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ صفوان ابن سلیم رحمت اللہ علیہ کا کردار بہت بلند، یہ لوگ علم اور عمل دونوں چیزوں کو جمع کیے ہوئے تھے، جو کچھ وہ دن کو پڑھتے تھے اپنی زندگی میں عملی طور پر وہ ان چیزوں پر عمل بھی کرتے تھے، اور جو کچھ وہ دن کو پڑھتے تھے رات کو ان چیزوں کا مذاکرہ کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، حدیث میں جو چیزیں آئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں ان چیزوں پر عمل کرتے تھے، اور اسی طرح مثلاً رمضان آ گیا تو روزے میں وہ کام کرتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ الغرض ان لوگوں نے علم کو اور عمل کو جمع کر لیا۔ رجا ابن حیوہ رحمت اللہ علیہ، رجا اتنے بڑے آدمی تھے کہ اس شخص کی اور نیکیوں کو تو کیا کہنے، ایک نیکی کا کام جو انہوں نے کیا نا پوری امت پر وہ چھا گئے۔ رجا رحمت اللہ علیہ نے ایک مشورہ دے دیا تھا اور مشورہ اتنا اللہ نے قبول فرمایا، اتنا پسند فرمایا کہ ہم جو جتنی احادیث اب پڑھتے اور پڑھاتے ہیں اس کے پیچھے چلے جائیں۔ تو رجا رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ، سلیمان بن عبد الملک کا جب انتقال ہونے لگا خلیفہ جو تھا، تو اس نے اپنے بچوں کو بلایا اور لمبی لمبی تلواریں بچوں کے گلوں میں ڈال دی گئیں اور انہیں لمبی عبائیں پہنا دی گئیں، لیکن اس نے بچوں کو دیکھا تو رو پڑا اور اس نے کہا میرے بچوں تم میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جو میرے بعد خلافت کو سنبھال سکے۔ اس نے رجا رحمت اللہ کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا کہ میں اب خلافت کس کے حوالے کروں۔ رجا رحمت اللہ علیہ نے حکمران وقت کو یہ مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ حکومت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو دے دیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا نام سن کے اس نے کہا کہ پھر کیا ہوگا، پھر تو حکومت میرے خاندان سے نکل جائے گی۔ اس نے کہا اچھا ہم یوں کر لیتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے یہ وعدہ کرواتے ہیں کہ وہ اگر انتقال ہو گیا ان کا تو خلافت جو ہے وہ آپ کے بچوں میں واپس آئے گی، آپ کے خاندان کو دے دیں گے۔ اس بات کو انہوں نے مان لیا اور رجا رحمت اللہ علیہ کا یہ مشورہ پوری سلطنت کے قیام پر بھاری تھا، اور اس بات کو وہ جو مان گئے تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خلیفہ بنے اور انہوں نے اپنے زمانے میں بہت بڑے کاموں میں سے ایک کام یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھنے کا حکم دے دیا۔ اس کی حدیث جو ہم تک پہنچی ہے اس میں بہت بڑا اثر اور دخل ان کتابوں کا بھی ہے جو کتابوں کی کتابیں لکھ کر سرکاری طور پر خزانے میں داخل کی گئیں۔ مسلمانوں کے علم کے ساتھ اتنا شغف تھا۔ یہ رجا رحمت اللہ علیہ عبداللہ ابن محیرس رحمت اللہ کے بارے میں کہتے تھے کہ امان للناس، تم انہیں معمولی آدمی نہ خیال کرو، یہ لوگوں میں امان ہے اللہ کی طرف سے، یعنی جب تک یہ رہیں گے لوگوں پر اللہ تعالی مہربانی کرم فرماتے رہیں گے، برکتیں ان کی وجہ سے نازل ہوتی رہیں گی۔ قرآن کریم میں بھی آیا کفار مکہ نے جب اللہ سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور یہ آدمی واقعی تیری طرف سے ہے تو آسمان سے ہم پہ عذاب بھیج اور پتھر برسا۔ انسان جب سچائی کی مخالفت کرتا ہے تو وہ احمق بھی ہو جاتا ہے۔ ایسے بے وقوف تھے کہ یہ نہیں کہا کہ اللہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو ہمیں ان کے پیچھے چلنے کی توفیق دے، اور اگر یہ غلط آدمی ہے تو ہماری جان چھڑا دے۔ بیت اللہ میں کھڑے ہو کر یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ خدایا اگر یہ آدمی سچا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برس جائیں یا پھر ہمیں سخت عذاب میں مبتلا کر دیا جائے۔ اللہ تعالی نے جواب دیا ہے اور اللہ نے فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم انہیں کیسے عذاب دے دیں کیسے ان کی بد دعا کو قبول کر لیں؟ وانت فیہم، آپ جیسی محترم شخصیت جب تک کہ مکہ میں ہے ہم یہ نہیں کریں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امان تھے اس شہر کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امان تھے اللہ کی طرف سے. اللہ نے کہا جب تک آپ موجود ہیں ہم اس شہر پہ عذاب نازل نہیں کریں گے. یہی بات ہوتی ہے کہ اللہ کے باس بندے امان بن جاتے ہیں، اور مصیبتیں، تکالیف، پریشانیاں ان کی ذات کی وجہ سے رکی ہوئی ہوتی ہیں، اور جو ہی وہ اس دنیا سے جاتے ہیں تو اس کے بعد تکالیف، مصائب اور پریشانیوں کا دور شروع ہو جاتا. گھر میں بھی دیکھ لیں، والدین ہوتے ہیں، کوئی بزرگ ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے بہت اطمینان اور امن رہتا ہے، اور جو ہی وہ بزرگ گھر سے نکلتے ہیں جنازہ نکلتا ہے، اور کچھ ہی دن کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو آفتیں اور مصیبتیں رکی ہوئی تھیں اب ان کے جانے کے بعد وہ فتنے گویا کے برسنے شروع ہو گئے. اسی لیے رجا رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ عبداللہ جو ہیں یہ لوگوں اللہ کی طرف سے امان ہیں. میمون ابن مہران تھے، اور میمون ابن مہران رحمت اللہ علیہ بڑے محدثین میں ان کا شمار ہوتا تھا. کسی آدمی نے ان سے کہہ دیا کہ حضرت جب تک آپ ہیں نا اللہ تعالیٰ لوگوں کو خیر سے رکھے گا. ان لوگوں کو دیکھیے، ہوتا تو ایسے ہی ہے لیکن اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، اور ہمیشہ اپنے آپ کو عام مسلمانوں جیسا سمجھتے ہیں، ان سے بھی کم. تو اس کی یہ بات سن کے میمون رحمت اللہ نے کہا کہ بات کرنے سے پہلے سوچ دیا کرو، تم یہ کہتے ہو کہ جب تک میں ہوں تب تک لوگ خیر سے رہیں گے. فرمایا لوگ اس وقت تک خیر سے رہیں گے جب تک کہ میرے بھائی لوگ اللہ سے ڈرتے رہیں گے. انہوں نے اپنی ذات کی نفی کر دی. بات یہ بھی ہے، اور اللہ کا خوف یقیناً کسی بھی شخص کی برکات سے بہت زیادہ اوپر اور بلند درجے کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں فلاح اور کامیابی دیتا ہے، اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر اپنا خاص انعام اور فضل فرماتا ہے. امت کے تباہ ہو جانے کی وجوہ میں سے ایک یہ ہے کہ ایسے بڑے لوگ دنیا سے اٹھ گئے، اور ان کے مقابلے میں لوگوں نے اپنے مزعوم اکابر بنا دیے. جہاں سے لوگوں کا اپنا مفاد وابستہ ہوا لوگوں نے اسی شخصیت کو کہا کہ ہمارے اکابرین میں سے. اس آدمی کے پاس علم نہیں ہے تو بھی وہ ان کے اکابرین میں سے، اس آدمی کے پاس عمل نہیں ہے تو بھی وہ ان کے اکابرین میں سے، اس آدمی کے پاس گفتگو کرنے کے لیے اچھی زبان نہیں ہے تو بھی وہ ان کے اکابرین میں سے. حتیٰ کہ امت میں بدعات کو اور گمراہیوں کو رائج کرنے والے بھی بہت سے فرقوں کے ان کے اکابرین میں سے. سبحان اللہ، اکابر کی کوئی تعریف بھی تو ہونی چاہیے کہ کون آدمی ہے جو اس مقام پر ہے کہ آپ کے اکابرین میں سے ہو، امت کے بڑے لوگوں میں سے ہو. یقیناً جو لوگ کتاب و سنت کے معیار پہ پورے اترتے ہیں اور ائمہ مجتہدین رحمہ اللہ کا جو علم ہے ان لوگوں نے حاصل کی ہے، یہ اکابرین ہیں، یہ بڑے ہیں. یہ تھوڑی ہے کہ ہم اپنے زوم اور اپنے خیال میں جس کو چاہیں بڑا کہہ دیں اور جس کو چاہیں چھوٹا کہہ دیں. اس طرح سے پیمانے قائم نہیں ہوا کرتے. لیکن جن لوگوں کو اللہ نے واقعی اس مقام کا حامل بنایا ہو وہ لوگ قوم اور امت کے لیے ترقی کا باعث بنتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے ترقی ہوتی بھی ہے. حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ لوگ کب ہلاک ہو جائیں گے، لوگ کب برباد ہو جائیں گے، اس امت کی تباہی کب ہو جائے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ اذا ذهب علماؤهم، جب ان کے علماء اٹھ جائیں گے، اہل علم کی جب کمی واقع ہو جائے گی تو پھر جاہل لوگ آ جائیں گے، اور وہ جو حولا حکومتوں کی رہنمائی کریں گے، عوام کی رہنمائی کریں گے، تو جس طرح وہ خود کم علم ہوں گے ان کی رہنمائیاں بھی کم علمی ہی پر مبنی ہوں گی، اور اس کے نتیجے میں جب لوگ گمراہ ہوں گے تو زوال آنا شروع ہو جائے گا۔ اس ساری بات کو انہوں نے دو لفظوں میں سمیٹ دیا اور فرمایا کہ جب علماء کم ہو جائیں گے۔ ابن ابی حاتم رحمت اللہ علیہ کہتے تھے، اور انہوں نے نقل کیا یہ قول یونس بن عبد العالی رحمت اللہ علیہ کا، وہ کہتے کہ ابو زرع اور ابو حاتم یہ خراسان میں دو بہت بڑے محدثین میں سے تھے، تو انہوں نے ان کے لیے دعا مانگی اور انہوں نے کہا کہ خدا ان کو سلامت رکھے جب تک ایسے بڑے لوگ امت میں موجود ہیں مسلمان فائدے میں رہیں گے، یعنی مسلمان ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اور مسلمان ان کی برکات سے تمتع حاصل کرتے رہیں گے۔ کہ ابھی رجاء ابن حیوہ رحمت اللہ علیہ کا ذکر آیا تھا نا، رجاء رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بنو امیہ کے خلفاء کہتے تھے، وہ لوگ جن کے اپنے کردار کچھ مثالی نہیں تھے وہ بھی کہتے تھے کہ رجاء اور ان جیسے لوگ جو ہیں ننصر و اللہ، ان کی وجہ سے ہم لوگوں کو کامیاب کرتا ہے، اللہ ان کی وجہ سے مسلمانوں کی نصرت کرتا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ فوج جو مسلمانوں کی ملکوں پہ ملک فتح کرتے چلی جا رہی ہے اور دنیا کا اکثر حصہ اس کے قبضے میں آتا چلا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ایسے رجاء رحمت اللہ علیہ ان جیسے لوگ موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے فرشتوں سے مدد نازل کرتا ہے، اس لیے کہ ان لوگوں نے علم کو سنبھالا ہوا تھا، ان لوگوں نے کتاب و سنت کی تعلیم اور تدریس کو اپنا فریضہ بنایا ہوا تھا۔ ہارون رشید کے زمانے میں ایک ایسا آدمی پکڑا گیا کہ لوگوں میں کتاب و سنت کے خلاف گمراہی کی تعلیمات کو عام کر رہا تھا، اور اس کا خیال یہ تھا کہ لوگ اس کی باتیں سن کے یقیناً کتاب و سنت کو چھوڑ دیں گے۔ تو ہارون رشید کو جب علم ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس آدمی کو قتل کر دیا جائے، مقدمہ چلا، سب چیزیں ثابت ہو گئیں۔ تو جب اسے لے جا رہے تھے کہ اس نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کی ہیں، تو وہ ہنسا اور اس نے کہا کہ ہارون 1000 جھوٹی حدیثیں جو میں نے مسلمانوں میں پھیلا دی ہیں تم ان کا کیا کر لو گے، مجھے تو یعنی مار دو گے، لیکن جو فتنہ میں نے پھیلایا ہے اس فتنے کا کیا کرو گے؟ ہارون رشید فوراً بولے اور نے کہا اللہ کے دشمن تجھے پتا نہیں ہے کہ ابو اسحاق فزاری اور عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ وہ دونوں ابھی زندہ ہیں اور ایسے لوگ احادیث کو چھلنی میں چھان لیتے ہیں اور ایک ایک حرف الگ کر دیں گے کہ کون سی صحیح بات ہے جو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اور کون سی جھوٹی چیز ہے جو تم جیسے لوگوں نے داخل کر دی۔ اتنا اعتماد تھا حکومت کو کہ ہارون رشید نے ابو اسحاق فزاری اور عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا نام لیا اور اس کے اعتماد تھا کہ حدیث کے معاملے میں کوئی آدمی کچھ کر لے جب تک یہ حضرات زندہ ہیں اس وقت تک حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات اور ان کی تعلیمات کو کوئی شخص نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے ان اہل علم نے دنیا میں جب بھی تعلیم کو عام کیا تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ حکمران ہم سے خوش ہیں یا ناخوش، عوام میں سے کون سا طبقہ ہمارا ساتھ دیتا ہے یا نہیں۔ جس چیز کو انہوں نے سچ اور حق جانا اس چیز کی تشریح کرتے رہے، اور جو چیز انہیں معلوم ہوئی کہ یہ غلط ہے اور یہ چیز صداقت کے معیار پہ پوری نہیں اترتی انہوں نے اس چیز کو رد کر دیا۔ مصر میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے خلاف لوگ بہت زیادہ ہو گئے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا جب اختتام ہوا تھا اور ان کی شہادت کا یہ عظیم سانحہ اور قابل افسوس واقعہ پیش آیا تھا، تو اس کے بعد سے ان مصریوں کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ایک طرح کی پرخاش ہو گئی تھی، اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے فضائل سننا نہیں چاہتے تھے، یہاں تک کہ حضرت لیث بن سعد رحمت اللہ علیہ وہاں پہ آئے، اور لیث بن سعد رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے علم بھی بہت دیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ مال بھی بہت دیا تھا۔ لیث بن سعد رحمت اللہ علیہ اتنے سخی تھے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے انہیں خط لکھا اور کہا کہ آپ کے یہاں مصر میں ایک خاص قسم کی گھاس ملتی ہے، اس کا نام لکھا اور کہا لیث یہ گھاس بھجوا دیجئے، اور عید قریب آ رہی ہے، ہمارے گھر کے لوگ اس میں کپڑوں کو رنگنا چاہتے ہیں تاکہ عید پہ وہ رنگے ہوئے کپڑے پہنے، خوبصورت کپڑے پہنے۔ لیث بن سعد رحمت اللہ علیہ کو امام مالک رحمت اللہ علیہ کا یہ خط ملا، انہوں نے پڑھا، اور کچھ عرصے کے بعد امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے تھے میں نے کیا دیکھا کہ اونٹوں پہ گھاس لدی ہوئی میرے گھر آ رہی ہے، تو میں نے پوچھا یہ کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ پورا بحری جہاز بھر کے اس گھاس کا لیث بن سعد رحمت اللہ علیہ نے آپ کے لیے بھیجا ہے اور مدینہ طیبہ تک اسے اونٹوں کے ذریعے منتقل کیا جا رہا ہے۔ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے لیث کو خط لکھا اور شکریہ ان کا ادا کیا اور کہا کہ لیث میں نے تو صرف آپ سے یہ کہا تھا کہ کچھ گھاس بھجوا دیں، آپ نے یہ پورا جہاز بھجوا دیا۔ تو لیث رحمت اللہ نے لکھا کہ آپ مسلمانوں کے امیر ہیں اور بڑا مقام ہے حضرت آپ کا، آپ نے اپنی ضرورت کے مطابق طلب فرمایا تھا، لیکن مجھے بڑی شرم آئی کہ اتنی تھوڑی سی گھاس بھیجیں، تو پھر میں نے اپنی حیثیت کے مطابق پورا ایک جہاز آپ کے لیے بھیج دیا۔ اتنے سخی انسان تھے، اور لیث بن سعد رحمت اللہ علیہ کے بہت بڑے کارناموں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ مصر میں جب گئے اور بڑے ہوئے اور انہیں جب علم حاصل کیا مصر میں، تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بہت فضائل بیان کیے، کوئی پرواہ نہیں کی کہ مصر والے مجھے کیا کہیں گے، اور اہل مصر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا ذکر سن کے کتنا چڑھتے ہیں، انہوں نے قطعاً اس کی پرواہ نہیں کی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کرتے رہے۔ لیث بن سعد رحمت اللہ علیہ، اللہ نے بڑا ٹھوس علم انہیں دیا تھا فقہ کا اور حدیث کا، کاش کہ ان کے شاگرد اچھے ہوتے تو اس علم کو محفوظ کر لیتے، ان کے شاگردوں نے ان کا علم ضائع کر دیا، ایسے اچھے شاگرد انہیں نہیں ملے جو کہ ان کے علم کو محفوظ کر لیتے، حتیٰ کہ مصر والوں کے رویے میں تبدیلی آئی اور لوگ اس کے عادی ہوئے کہ وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب سن سکیں۔ یہ ایسے ہی تھا جیسے ہمس یہ شہر تھا اور ہرقل عیسائی بادشاہ، ان کا یہ دارالحکومت تھا، لبنان شام یہ سارے علاقے انہیں کے تحت آتے تھے اور ترکی میں ان کا مرکز تھا، اور پھر جب مسلمانوں نے غلبہ پایا ہے تو اس زمانے میں ہرقل وہاں سے نکلا اور پھر اس نے جا کر ویٹیکن سٹی جو ہے یہاں پر ان لوگوں نے اپنا مرکز بنایا، اور اب تک عیسائیوں کا وہی مرکز چل رہا ہے کہ پوپ وہاں رہتے ہیں۔ تو ہمس والے جب مسلمانوں کے پاس ہمس آیا ہے تو بعض سیاسی وجوہ کی بنا پر وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بہت خلاف تھے، حتیٰ کہ اسماعیل ابن عیاش رحمت اللہ علیہ جیسے بڑے محدثین میں سے ان کے گروہ میں سے ایک آدمی اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کیے اور کوئی پرواہ نہیں کی کہ ہمس والے کتنا برا انہیں کہیں گے، کیسی سختی سے پیش آئیں گے، تب جا کر کہیں ان لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے اور پھر ہمس میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کرنا آسان ہوئے، وگرنہ وہ لوگ ان چیزوں کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو یہ سب کچھ کیا تھا، اہل علم نے جو کچھ بھی کیا اپنا فریضہ ادا کیا، اپنا فریضہ سمجھ کے وہ لوگ یہ کام کرتے رہے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اگر لوگوں کو صحیح راہ نہیں دکھائی جائے گی، علم کو عام نہیں کیا جائے گا تو امت تباہ ہو سکتی. وہ جانتے تھے کہ آئندہ صدیوں میں اس امت کا رخ پھر سکتا ہے. مصر والے عثمان رضی اللہ عنہ کو برا کہیں، ہنس والے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو برا کہیں، تو اگر نہ روکا گیا تو ہوتے ہوتے یہ ریت پڑ جائے گی اور خلافت راشدہ کو لوگ معاذ اللہ برا کہنے لگیں گے. پھر آہستہ آہستہ یہ تان و تشنی دونوں خلفاء جو پہلے ہیں ان تک پہنچے گا، اور پھر ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہنے لگیں، اور پھر ایک وقت ایسا آ جائے جب یہ لوگ اسلام ہی کو چھوڑ بیٹھیں. تو اس لیے انہوں نے اس فتنے کو جڑ سے اکھیڑا اور جو جس کا حق تھا اسے دیا. اتنا علم سے شغف تھا، اتنا علم انہیں اتنا عزیز تھا کہ سہل رحمت اللہ علیہ پڑھانے بیٹھتے تھے اور اپنے بچوں کو جب دیکھتے تھے جو ان سے پڑھنے آتے تھے تو کہتے تھے میرے بچوں تعلیم کو حاصل کرو حتیٰ کہ تم اللہ سے جا ملو، اور یہ جو تم دوات اور قلم سے لکھتے ہو یہ دواتیں تمہارے ساتھ قبر تک رہنی چاہیے. اب تو بال پوائنٹ اور پین آ گئے نا، اور اس زمانے میں قلم اور دوات سے لکھنے کا رواج تھا، اب بھی ہے، آخری دور اگرچہ چل رہا ہے لیکن کئی جگہ بچوں کو قلم دوات سے لکھاتے ہیں. لیکن آج سے 30-40 برس پہلے بھی عمومی طور پر قلم اور دوات سے لکھنے کا رواج ہوا کرتا تھا. دواتیں تو خیر اب بھی ملتی ہیں، انک پاٹ، لوگ اس سے روشنائی کو بھرتے ہیں، لیکن آج سے 1500 سال پہلے، 1500 سال پہلے لوگ لکھتے تھے تو دواتیں اپنی ساتھ رکھا کرتے تھے. سہل رحمت اللہ علیہ، سہل ابن عبداللہ رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ بچو تعلیم کو حاصل کرو، لکھو، اتنا لکھو کہ مرتے وقت تمہاری دوات تمہارے ساتھ ہی ہونی چاہیے. سہل ابن عبداللہ رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میں کتنا لکھوں؟ آپ ہمیشہ کہتے ہیں لکھو 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 لکھو، اتنا میں نے پڑھ لیا، اتنا میں نے لکھ لیا، کتنا اور لکھو؟ تو انہوں نے اپنے شاگرد کو جواب دیا، انہوں نے کہا میرے بیٹے موت تک لکھتے رہو، اور میری خوشی اس میں ہے کہ اگر میں اس وقت زندہ ہوں اور تمہاری موت پہلے آ جائے تو تمہاری دوات میں جو روشنائی باقی رہے وہ میں جا کر تمہاری قبر پہ الٹا دوں اور قبر پہ بہا دوں. اتنا لکھو، یہ علم تھا کہ تعلیم کو حاصل کرو. سہل ابن عبداللہ رحمت اللہ علیہ کہتے تھے لوگو تم میں سے جو اپنی دنیا سنوارنا چاہے وہ بھی علم حاصل کرے، جو اپنی عاقبت سنوارنا چاہے وہ بھی علم حاصل کرے. اور پھر اپنے شاگردوں سے کہتے تھے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھا کرو، فیہ منفعت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاؤ گے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لکھتے رہو. یہ ابو العباس سراج رحمت اللہ علیہ ہیں، اللہ نے اتنا تعلق اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں عنایت فرمائی تھی کہ انہوں نے وفات سے پہلے کہا کہ 12000 سے زیادہ جانور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے ذبح کیے. وہ پڑھاتے تھے اور ہفتے دو ہفتے بعد ایک جانور لے لیتے تھے، ذبح کرتے تھے اور اپنے شاگردوں کو بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ بچوں اسے میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذبح کیا ہے، کہ اللہ اس کا ثواب انہیں دے اور باقی اب تم لوگ بیٹھو اور اس کا شوربہ بن گیا ہے اور روٹیاں لے کے آتا ہوں اور تم سب کھاؤ، میں اس سے خوش ہوں گا. اور وہ اپنی وفات تک واقعی لکھتے ہی رہے، کتابیں، احادیث، کیا کیا چیز. تو یحیٰ بن ابی طالب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ حضرت اب کب تک لکھتے رہیں گے؟ آپ نے بہت لکھ لیا، اب چھوڑیے ان چیزوں کو. تو انہوں نے کہا تمہیں معلوم ہی ہے کہ جب علم کی کوئی بات کان میں پڑتی ہے تو پھر میں صبر نہیں کر سکتا. نتیجہ اس بے صبری کا یہ نکلا کہ وفات تک وہ لکھتے رہے، آخری دن بھی لکھتے رہے، تاکہ علم کی کوئی بات جو ان تک پہنچ سکتی ہے
وہ پہنچے اور ایسے نہ ہو کہ وہ چیز رہ جائے. اسماعیل ابن عیاش رحمت اللہ علیہ جن کا ابھی ذکر گزرا ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کیا کرتے تھے تاکہ ہمس والے اپنا عقیدہ درست رکھیں. ان اسماعیل ابن عیاش رحمت اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ جب ہم ان کی اراضی میں جاتے تھے, انہوں نے ایک بڑی زمین کا ٹکڑا لے رکھا تھا جہاں پہ وہ کاشتکاری بھی کرتے تھے, تو یہ کہتے ہیں کہ وہ آتے تھے پڑھانے, پر کبھی کبھی ہم ان کے پاس چلے جاتے تھے پڑھنے. جب ان کی اراضی میں جاتے تھے تو بہت خوش ہوتے تھے, ہم بچوں کو بٹھاتے تھے, پڑھاتے تھے, اور اپنے نوکروں سے کہتے تھے کہ جاؤ اور دیکھو کوئی بہت اچھا سا دمبا بکرا, اس کو ذبح کر کے اس کا اچھا سالن پکاؤ. پھر ہمیں پڑھانے کے بعد وہ دسترخوان لگواتے, سالن رکھتے, روٹیاں رکھتے, اور کہتے تھے نوکر سے کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ حلوہ بھی بہت اچھا پکنا چاہیے, وہ آ گیا, ان بچوں کو کھلاؤ. اور پھر ہمیں کہتے تھے کہ میرے بچوں تعلیم حاصل کرو, علم کی وجہ سے ہی دنیا اور آخرت میں عزت ہے. اور بچوں تم جانتے ہو میرے والد نے 4,000 سونے کے دینار میرے لیے چھوڑے تھے, اور میں نے وہ سارے کی ساری رقم, سارے کا سارا پیسہ علم حاصل کرنے میں لگایا.